نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. 21 پارے تراویح میں الحمدللہ مکمل ہو گئے. بیسویں پارے میں کل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، اور بنی اسرائیل مصر میں تھے تو ان پر فرعون کے ظلم و ستم جاری تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ انہیں مصر سے نکال دیا جائے، وہاں سے ہم نکال کر لے جائیں تاکہ فرعون کا جو ظلم و ستم ہے اس سے ان کو محفوظ کیا جا سکے. ایک موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے باہر تشریف لے گئے تھے، اور جب وہ ایک مرتبہ تشریف لائے مصر میں تو ایسا وقت تھا کہ غالباً دوپہر کا وقت تھا جب سناٹا ہوتا ہے، تو آپ نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک قبطی تھا جو فرعونی کہلاتا تھا اور دوسرا بنی اسرائیل. تو اس بنی اسرائیلی نے شکایت کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ یہ مجھ پر ظلم کرتا ہے، مجھے مارتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑا سا اسے ڈانٹا ڈپٹا، اسے ایک ہاتھ لگا دیا، لیکن وہ ہاتھ ایسا لگا کہ اس کے لیے وہی کافی ہو گیا اور اس کو مر گیا. تو موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا سا احساس ہوا کہ بھئی یہ تو قتل ہو گیا، اور اس لیے فوراً کہا کہ فَوَقَذَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک تھپڑ یا گھوسا مارا تو فَقَضَى عَلَيْهِ، اس کا انتقال ہو گیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، قال هذا من عمل الشیطان، کہا کہ یہ تو شیطانی عمل ہوا، یعنی میرا ارادہ تو اگرچہ اس کو مارنے کا نہیں تھا لیکن وہ میرے ایک تھپڑ یا گھوسے کی لات نہیں جو ہے وہ سہ نہ سکا مار اور مر گیا. انہ عدو مضل مبین، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً اللہ کی طرف انہوں نے رجوع کیا، فرمایا کہ یا اللہ یہ مجھ سے یہ عمل صادر ہو گیا جو یقیناً شیطانی عمل تھا، لیکن چونکہ وہ بھی جانتے تھے اس بات کو کہ انہوں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، نہ وہ مارنا چاہتے تھے، لیکن بہرحال پھر بھی انہوں نے اس عمل کو شیطانی عمل قرار دیا اور فرمایا قال ربی انی ظلمت نفسی، اے میرے رب میں نے اپنے جان پر بڑا ظلم کیا، فاغفر لی، میری مغفرت فرما دے. فغفر اللہ، اللہ تعالیٰ انہوں نے معاف کر دیا. انہ هو الغفور الرحیم. تو بہرحال یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور قیامت کے دن بہت سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو واقعات دنیا میں پیش آئے، بعض اوقات جب امتیں ان کے پاس جائیں گی سفارش کے لیے تو وہ اپنے ان واقعات کی بنا پر آگے سفارش کے لیے حاضر نہیں ہوں گے، اور اپنا یہ جو ظاہری اعتبار سے جو عمل ان سے سرزد ہوا اس کو پیش کریں گے کہ میرے مجھ سے یہ عمل سرزد ہوا تھا. کوئی کہے گا کہ مجھ سے یہ عمل سرزد ہوا تھا کہ میں نے اپنے بیٹے کی جو ہے سفارش کی تھی اللہ تعالیٰ سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو پیش کریں گے کہ ایک آدمی کا قتل میرے ہاتھ سے ہو گیا تھا تو میں کیسے سفارش کروں، اور پھر امت آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر امت کی سفارش فرمائیں گے. تو بہرحال یہ عمل بھی ایسا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول بھی فرما دی، لیکن پھر وہاں سے وہ نکل گئے اس لیے کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ بنی اسرائیل یہ قبطی اور جو فرعونی ہے میرے پیچھے لگے، تو وہاں سے وہ مصر سے نکل گئے، چلے گئے. فاصبح فی المدینۃ خائفا یترقب، یعنی یہ خوف ان کو تھا کہ فرعونی جو ہے وہ میرا پیچھا کریں گے، اور لازمی بات ہے کہ پھر ظاہری اعتبار سے قتل کا بدلہ تو قتل ہے. بہرحال انہوں نے وہاں سے نکلے، اور نکل کر وہ ایک راستے کی طرف چل پڑے. فلما اراد ان يبتش بالذي هو عدو لهما قال، اس سے پہلے ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ دوسرے دن غالباً پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کو کسی اور سے جھگڑتے ہوئے دیکھا، جو بنی اسرائیلی تھا جس کے کہنے پر آپ نے اس کو مارا تھا، تو اس کو دیکھا کہ وہ کسی اور آدمی سے جھگڑ رہا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو چھڑانے کے لیے آگے بڑھے، لیکن وہ یہ سمجھا کہ آج مجھے ماریں گے، اس کے دل میں تو خوف تھا، وہ اصل میں تھا ہی جھگڑالو آدمی، تو وہ لڑنا جھگڑنا اس کا کام تھا. حضرت موسیٰ ڈانٹنے ڈپٹنے کے لیے اس کو آگے بڑھے تو اس نے فوراً کہا کہ موسیٰ کیا تو مجھے بھی آج قتل کرے گا جیسے کل تم نے قتل کیا تھا؟ قال یا موسیٰ اتورید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بنفس، جس طرح آپ نے کل ایک شخص کو قتل کیا تھا، کہ آج آپ کا ارادہ مجھے قتل کرنے کا ہے؟ ان اريد الا ان تكون جبارا في الارض، لگتا ایسا ہے کہ تم زمین پر جو ہے وہ سب سے بلند اور بالا ہو کر رہنا چاہتے ہو. وما نريد وما تريد ان تكون من المصلحين، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو صرف ان کے درمیان جو لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا اس کو چھڑانا چاہتے تھے، لیکن بہرحال یہ ما واقعہ ایک پیش آ گیا. تو وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى قال يا موسى ان الملا ياتمرون بك ليقتلوك، تو ایک آدمی شہر سے بھاگتا ہوا آیا اور اس نے آ کر کہا کہ موسیٰ، جو قوم کے سردار ہیں بڑے، انہوں نے حکم دیا ہے کہ تجھے پکڑ کر لائیں تاکہ تجھے قتل کر دیں. فخرج انی لک من الناصحین، یہاں سے نکل جا، یعنی اب مصر چھوڑ دو، انی لک من الناصحین، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، یہاں سے چلے جاؤ. فخرج منہا، تو وہ مصر سے نکل گئے. خائفین یترقب، اس سے یعنی خوف دل میں تھا، یہ طبی بات ہوتی ہے، کوئی کتنا ہی بڑا آدمی ہو اور کیسے ہی نیک ہو تو ایک طبی خوف تو اس کے دل میں ہوتا ہے. یہ ترقب قال رب نجینی من القوم الظالمین، اللہ سے دعا بھی کی گئی، اللہ مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما. ولما توجہ تلقاء مدین، چنانچہ وہ مدین کی طرف متوجہ ہو گئے، یعنی مصر سے نکل کر اور مدین کی طرف روانہ ہوئے. قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل، اور اللہ سے دعا بھی کی کہ مجھے امید ہے کہ میرا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے گا. یعنی نکلتے ہوئے تو یہ نہیں تھا کہ کہاں جانا ہے، لیکن جب وہ نکلے تو اللہ سے دعا بھی کی کہ امید ہے اللہ تعالیٰ مجھے سیدھے راستے پر ڈال دے گا اور کوئی راستہ ایسا مجھے مل جائے گا کہ جو میرے لیے آسانی والا راستہ ہوگا. ولما ورد ماء مدین، وہ ایک کنویں میں پہنچے، ایسی جگہ پر جہاں پر مدین میں کنواں تھا، جہاں پر لوگ اپنی بکریوں کو اور جانوروں کو پانی پلایا کرتے تھے. تو آپ نے دیکھا، وجد علیہ امتم من الناس یسقون، لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنی بکریوں کو بھیڑوں کو پانی پلا رہے ہیں. ووجد من دونہم امراتین تزودان، اور اس کے علاوہ انہوں نے دیکھا دو خواتین ہیں، دو عورتیں ہیں، تو جو وہاں پر وہ بھی کھڑی ہوئی ہیں اپنی بکریاں لے کر، لیکن وہ ابھی بکریوں کو پانی نہیں پلا رہے بلکہ بکریاں پینے کے لیے جانا چاہتی ہیں تو انہیں روک رہی ہیں. قال ما خطبكما، تمہارا کیا حال ہے، تم کس لیے کھڑی ہو یہاں؟ قالتا لا نسقی حتى يزر الرعاء وابونا شیخ کبیر، بڑی عقل مند خواتین تھیں، انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم ابھی پانی نہیں پلا سکتے جب تک کہ یہ لوگ اپنی بکریوں کو پلا کر فارغ نہ ہو جائیں، اس لیے کہ جب یہ فارغ ہو جائیں گے تو پھر بچا کچا پانی ہم اپنی بکریوں کو پلائیں گے. اب جہاں تک یہ ہے کہ بھئی ہمیں کیوں باہر نکلنا پڑا، تو کہا وابونا شیخ کبیر، میرے جو والد ہیں ہمارے وہ بوڑھے ضعیف ہیں، وہ یہ کام کر نہیں سکتے، اس لیے مجبوراً ہمیں گھر سے باہر نکلنا پڑا. فسقا لہما، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلایا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ لوگ اس ڈھکن کو یا اس کنویں کے اوپر جو رکھا جاتا تھا وہ بہت بھاری تھا، دس آدمی مل کر اس کو اٹھایا کرتے تھے، تو انہوں نے جب جانے لگے تو اس کو دوبارہ ڈھک کر چلے گئے. جب وہ چلے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے اس کنویں کے ڈھکن کو ہٹایا، حالانکہ سات دن سے بھوکے تھے، کھانا نہیں کھایا تھا راستے کے اندر سفر میں، اور کوئی چیز کھانے کو ملی بھی نہیں. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت حضرت موسیٰ کی جو غذا تھی وہ پتے تھے، راستے میں اگر کہیں درختوں کے پتے مل گئے تو وہ کھا لیے چبا لیے، اس کے علاوہ کوئی اور غذا پیٹ میں نہیں گئی تھی. تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تنہا اس پتھر کو ہٹایا جس کو دس آدمی طاقتور مل کر ہٹایا کرتے تھے. فسقا لہما، اور ان کی بکریوں کو پانی پلایا. ثم تولی الی الظل، اور پھر وہ ایک جگہ سائے میں کھڑے ہو گئے، وہ چاہے پہاڑ کا سایہ تھا یا درخت کا سایہ تھا. فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ تعالیٰ سے اپنی بیچارگی کا اظہار کیا گیا، اللہ آپ تھوڑا ہو یا زیادہ جو بھی مجھے عطا فرما دیں، میں ضرورت مند ہوں، میں فقیر ہوں آپ کی طرف. اب لازمی بات ہے کہ یہ بات ان بچیوں نے خواتین نے بھی سنی. بہرحال بیس کے واقعے کو دیکھیں، قرآن مجھے چھوڑ دیتا ہے کہ جس سے آگے پچھلا سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، تو یقیناً وہ اپنی بکریوں کو لے کر چلی گئی اور جب گھر پہ پہنچی تو ان کے والد نے جو ہے وہ بکریوں کو ٹٹول کر دیکھا تو ان دیکھا کہ پیٹ بھی بھرا ہوا نظر آ رہا ہے اور مطلب سیراب تھی پانی وانی پی لیا تھا اچھی طرح تو کہا کہ آج جلدی کیسے آ گئی انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہمیں آج ایک شخص ایسا مل گیا اس نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا اور خوب سیر ہو کر یہ پانی پی کر آئی ہیں تو حضرت شعیب علیہ السلام تھے اصل میں ان کے والد تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا اس شخص کو لے کر آؤ یہ درمیان کی بات تھی جو یہاں ذکر نہیں کی گئی لیکن اللہ تعالیٰ نے بہرحال 20 کے جو واقعہ ہے وہ روایات میں آتا ہے کہ ان کو کہا کہ بلاؤ چنانچہ آگے ذکر فرمایا فجاءت احداہما ان دونوں میں سے ایک لڑکی آئی تمشی علی استحیاء چلتی ہوئی حیا جس طرح بچیاں جو حیا والی ہو اس زمانے میں پردہ وغیرہ نہیں تھا لیکن اس کے باوجود اللہ تعالی نے عورت کے مزاج میں جو ایک فطرت رکھی ہے وہ فطرت ان کے مزاجوں میں تھی لہذا اپنے آپ کو سمٹاتی جو ہیں وہ ایک خاتون ان میں سے پہنچی قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا تو کہنے لگی کہ میرے والد نے تمہیں بلایا انہوں نے اپنی طرف نسبت نہیں کی بلانے کی بلکہ اپنے والد کی طرف یہی حیا کا تقاضا تھا کہ میرے والد نے آپ کو بلایا ان ابی یدعوک میرے والد نے تمہیں بلایا لیے جزیہ کا اجر ما سقیت لنا تاکہ جو تم نے پانی پلایا ہے ہماری بکریوں کو تو اس کا بدلہ وہ تمہیں دیں تو یہاں پر یقینا حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ تو چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کوئی سبب ایسا پیدا فرما دیں کہ کھانا بھی مل جائے اور پناہ بھی مل جائے کہیں اس لیے کہ وہ تو مسافر تھے ان کے پاس تو کوئی ٹھکانا بھی نہیں تھا لیکن یقیناً موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں چاہا تھا کہ جو میں نے خدمت کی ہے ان کی پانی پلایا اس کا کوئی مجھے اجر دے اس اجر کے وہ طالب نہیں تھے البتہ یہ ٹھیک تھا کہ انہیں وہ پناہ چاہتے تھے کہیں نہ کہیں تو فلما جاءہ وقص علیہ القصص بہرحال درمیان سے پھر یہ اللہ تعالیٰ نے چیزیں حذف کر دی کہ وہ جب چلنے لگی تو حیا کے ساتھ چل رہی تھی تو آپ نے فرمایا اس خاتون سے کہ تم میرے پیچھے ہو جاؤ اور مجھے راستہ بتاتی جاؤ کہاں مڑنا ہے کیسے چلنا ہے یہ بھی ان کی حیا کی بات تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبر تھے اس لیے انہوں نے فرمایا کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ میں کسی عورت پر نظر ڈالوں اس لیے تم میرے آگے مت چلو بلکہ میرے پیچھے چلو تاکہ تم مجھے البتہ راستہ بتاتی جاؤ تو میں چلتا رہوں گا آگے آگے فلما جاءہ پھر جب وہ حضرت شعیب کے پاس آئے وقص علیہ القصص انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا بھی اس طریقے سے میں جو ہے وہ مصر سے آیا ہوں اور میرے ہاتھوں ایک جو ہے قتل بھی ہو گیا اور اس خیال سے کہ وہ میرا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک نہ پہنچے میں آ گیا قال لا تخف حضرت شعیب نے فرمایا خوف مت کرو نجوت من القوم الظالمین اللہ تعالی نے تمہیں ظالم قوم سے نجات عطا فرما دی اس کے بعد یقیناً کچھ بات چیت ہوئی ہوگی کھانا وانا بھی کھا لیا ہوگا قالت احداہما تو ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک نے کہا یا ابتی استاجر ہو اس کو آپ اپنے ہاں اجرت پر رکھ لیجئے اس لیے کہ ان خیر من استاجر تر قوی الامین جس کو آپ رکھیں اس میں دو خوبیاں ہونی چاہیے میں نے کہا تھا نا عقل مند خواتین تھی کہ دو خوبیاں ان میں موجود ہیں ایک تو یہ کہ یہ قوی ہے اور یہ قوت کا اندازہ انہوں نے اس پتھر کو ہٹانے اور رکھنے سے لگایا جو کنویں کے اوپر تھا اور امین بھی فرمایا کہ امین بھی ہیں کہ کسی پر بدنگاہی نہیں کرتے بلکہ مجھے پیچھے کیا خود جو ہے وہ آگے چلے اس سے پتہ چلا کہ امانت دار بھی ہیں اور قوی بھی ہیں تو کسی شخص کے اندر یہ دو خوبیاں ہونی چاہیے یعنی جس مقصد کے لیے رکھا جائے وہ مقصد وہ پورا کر سکتا ہے یا نہیں تو گویا ایک بہت بڑا مسئلہ بھی حل کر دیا کہ دنیا کے اندر یہ ضابطہ ہونا چاہیے کہ جس آدمی کو جہاں ملازمت کے لیے رکھیں حتیٰ کہ اگر کوئی حکومت میں آئے تو اس شخص کو آگے کرنا چاہیے جو اہل ہو جس میں حکومت چلانے کی اہلیت ہو جس میں جو کام اس کے ثبوت کیا جا رہا ہے اس کام کو پورا کرنے کی اہلیت ہو تب اس شخص کو آگے رکھنا چاہیے یہ ہے اصل میں جس کو میرٹ بھی کہا جاتا ہے اس بنیاد پر انسان کی جو ہے وہ انتخاب ہونا چاہیے تو یہ ان بچیوں نے کہا کہ آپ چونکہ رکھنا چاہتے بھی ہیں کسی آدمی کو تو ہمارا خیال یہ کہ اس آدمی کو رکھ لیجیے اس لیے کہ یہ قوی بھی ہے اور امین بھی ہے تو حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یقیناً سوچ و بچار کی ہوگی قال انی اريد ان کے حق احد ابن ابی پھر بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت شعیب نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان دونوں بچیوں میں سے ایک کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں انی اريد میں ارادہ رکھتا ہوں ان کے حق میں تمہارا نکاح کر دوں احدب نہ تیا اپنی دو بیٹیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ اس کو متعین نہیں کیا ابھی اس لیے کہ ابھی یہ نکاح سے پہلے جو ہے کچھ شرائط طے ہو رہی ہیں کچھ بات چیت ہو رہی ہے احدب نہ تیا الا انت اجرانی سمانی حجت، اور اس کا جو مہر ہے وہ یہ ہے کہ تم 8 سال ہماری بکریاں چراؤ گے مہر کے طور پر. تو اب اس میں بڑی عالمانہ بحث ہے کہ بھئی مہر جو ہے وہ اجرت میں رکھا جا سکتا ہے نہیں رکھا جا سکتا، لیکن میں نے بتایا نا کہ یہاں جو علمی گفتگو ہے وہ یہاں مقصود نہیں ہوتی، یہاں تو اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے جو واقعے سے جو عبرت ہمیں حاصل ہو رہی ہے وہ بات سمجھ میں آ جائے. بہرحال انہوں نے جو ہے وہ ان کو کہا کہ بھئی 8 سال جو ہے تم ہماری بکریاں چراؤ گے تو اور یہ مہر ہوگا اس بچی کا. اور وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ چونکہ انہوں نے محنت کی، اب محنت پر کچھ نہ کچھ مزدوری تو دی جاتی ہے، تو اگر مثلا اگر اس زمانے میں 1000 درہم کوئی مزدوری دیتا ہے ایک سال کا تو 8 سال کے 8000 درہم تو ہوئے، تو یہ جو مزدوری ہے یہی اصل میں ان کا مہر ہوا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہاں کوئی علمی مشغافیاں بھی ہیں تو وہ چونکہ امت محمدیہ میں سے نہیں تھی تو اس لیے ان کے ہاں جو بھی اس زمانے میں جو قانون شریعت تھا اس کے مطابق انہوں نے یہ مہر رکھا. فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، ہم نے تو 8 سال تمہیں کہا ہے لیکن اگر تم 10 سال پورے کر دو یہ تمہاری طرف سے ہوگا. وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، ہم آپ کو تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتے. سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، آپ مجھے انشاءاللہ صالحین میں سے پائیں. قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنِكَ، یہ ہمارے اور آپ کے درمیان طے ہو گیا. اَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ، ان میں سے جو بھی مدت پوری ہو سکی میں پوری کروں گا. حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ آپ کے ہمارے درمیان یہ معاملہ اب ڈن ہو گیا کہ ٹھیک ہے آپ میرا نکاح اپنی کسی ایک بیٹی سے کریں گے اور میں بدلے میں 8 سال یا 10 سال دونوں میں سے جو بھی مدت بآسانی میں پوری کر سکا تو اس مدت کو پوری کروں گا. فلا عدوان علی، واللہ اعلم ما نقول وکیل، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر ہمارا ضامن جو ہے اللہ تعالیٰ. تو یہ واقعہ اللہ رب العزت نے یہاں پر اس سے پہلے آگے بھی آگے چل رہا ہے لیکن یہ میں بس صرف اس کو اس لیے بتایا کہ عام طور پر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ جو واقعہ ہے اس میں دیکھیے انہوں نے جلا وطنی کی زندگی بھی گزاری اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مشکلات کو بھی حل فرمایا. چونکہ یہ علاقہ فرعون کی راہداری سے خارج تھا اس لیے نہ اس کے ہرکارے یہاں پر آئے، تو اپنے بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امن و امان بھی عطا فرما دیا، گھر بھی عطا فرما دیا، گھر والی بھی عطا فرما دی، اور اسی طریقے سے یہ جو مرحلہ تھا 10 سال کا یا 8 سال کا انہوں نے یہاں پر گزارا. پھر اس کے بعد یہاں سے اپنی بیوی کو لے کر وہ واپس چلے مصر کی طرف، اور پھر وہ واقعہ پیش آیا کہ انہوں نے طور پر جو ہے ایک آگ جلتی ہوئی دیکھی تو انہوں نے اپنی اور اس زمانے میں ان کی جو بیوی تھی وہ حمل سے تھی تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو اس وقت سردی کا زمانہ بھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے آگ کہیں نظر آ رہی ہے میں جاؤں اور جا کر تمہارے لیے آگ لے کر آؤں. تو جو ایک شعر ہے نا کہ مصر ہے کہ آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائے، تو یہ وہ آگ تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھائی دور سے اور یہ آگ لینے کے لیے وہاں گئے تو اس وقت پھر اللہ رب العزت نے انہیں اپنی نبوت سے سرفراز بھی فرمایا اور ہم کلامی سے کا شرف عطا فرمایا. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انی انا اللہ رب العالمین، میں اللہ ہوں تمہارا رب جو رب العالمین ہے. وان القی عصاک، بہرحال یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہم کلامی کا شرف بھی عطا فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کو معجزات بھی عطا فرمائے گئے، خاص طور پر ید بیضا جو ہاتھ جو ہے وہ اور عصا موسیٰ، یہ دو اہم ترین جو معجزات تھے وہ ان کو عطا فرمائے گئے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا گیا کہ وہ تمہارے مددگار ہوں گے، اب تم جاؤ فرعون کی طرف اور اس کو جا کے تبلیغ کرو دین کی. تو میرا اگلا واقعہ پھر آگے تفصیل کے ساتھ تفصیلاً مزید جو ہے وہ ان واقعات کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کئی رکوع کے اندر آ رہا ہے. اسی طریقے سے قارون کا بھی ذکر اللہ تعالی نے اس میں فرمایا کہ قارون جو اپنے زمانے کا امیر ترین انسان تھا جس کے خزانوں کی چابیاں جو ہیں وہ ایک بہت بڑی جماعت چابیاں اٹھاتی تھی، خزانہ کتنا بڑا ہوگا وہ تو الگ بات، خزانوں کی چابیوں کے لیے اس نے بہت زیادہ قوی مزدور رکھے ہوئے تھے جو خزانوں کی چابیاں اٹھا کر چلتے تھے، لیکن اس نے بھی اللہ تعالیٰ کی جب نافرمانی کی اللہ رب العزت نے اس کو زمین میں غرق کر دیا. بات یہ ہے کہ اللہ نے بڑے بڑے پیدا کیے اس کے لیے غرق کرنا تباہ کرنا اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ قوت و قدرت والے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بندوں کو جو احکامات دیے ہم یہ دیکھیں کہ وہ ان بندے ہمارے احکامات کو پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو یہاں پر ان قارون کان من قوم موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کا ذکر کیا. اس میں ایک اور تنبیہ بھی ہے کہ بعض لوگوں نے جب اس کو مال و دولت دیکھا جب وہ نکلتا تھا اپنے خزانوں کے ساتھ یا ان چابیوں کو لے کے, تو بعض لوگوں کو بڑی حسرت ہوتی تھی کہ دیکھو اس کو کتنا خزانہ ملا ہوا ہے, کاش کہ ہمارے پاس بھی یہ دولت ہوتی. قال الذين يريدون الحياة الدنيا, جو دنیا کی زندگی کا ارادہ کرتے ہیں انہوں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون, کاش کہ ہمیں بھی وہ سب کچھ دیا جاتا جو قارون کو دیا گیا. لیکن وقال الذين اوتوا العلم, جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا تھا تو وہ کہتے تھے ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا, اللہ تعالی نے جو آخرت کا ثواب تمہارے لیے رکھا ہے وہ زیادہ بہتر چیز ہے اس مال سے جو اس کو دیا گیا ہے. فخسفنا به وبداره الارض, اللہ تعالی نے اس کو زمین میں اس کے خزانوں سمیت غرق کر دیا, اس کو بھی اللہ نے یہاں ذکر فرمایا. اسی طریقے سے ایک یہاں پر بڑی زبردست آیت سورہ عنکبوت کے اندر جو پہلی آیت ہے الف لام میم کے بعد, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کیا لوگ گمان کرتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا صرف اس بات کے کہنے پر کہ اب ایمان لے آئے مسلمان ہو گئے؟ وہ ملا یفترون, ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی. بتا دیا کہ دنیا کے اندر کبھی کبھی ہم آزمائیں گے بھی, اتنا کہہ دینا کافی نہیں کہ ہم مومن ہیں ہم ایمان لانے والے ہم مسلمان ہیں. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفترون, اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی, یعنی ایسا نہیں ہوگا. اپنے بچپن کے زمانے میں غالباً جب 8-10 سال کی عمر تھی, میں نے ایک بڑے بزرگ تھے پشاور کے اندر, اور انہوں نے ایک زمانے میں مجھے اتنا یاد ہے کہ اس سورت کا انہوں نے اسی یہ آیت پڑھ کر آگے جو ہے اس کا اپنا جو عنوان تھا اس کو رکھا تھا اور پھر بیان فرمایا تھا. تو الحمدللہ جب بھی یہ آیت پر پہنچتا ہوں تو مجھے وہ بہرحال وہ واقعہ بھی ذہن نشین جو ہے ابھی آ جاتا ہے یاد کے میں نے ایک بیان سنا تھا بہرحال ایک بزرگ کا, الحمدللہ انہوں نے اسی موضوع پر بیان فرمایا تھا. اب تو وہ دنیا سے جا چکے کافی عرصہ ہو گیا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور اسی طریقے سے 21ویں پارے میں اللہ رب العزت نے ایک بات تو یہ فرمائی کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت کا حکم دیا گیا, اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ, اور نماز کو قائم کیجئے. اور قائم کرنے کا مطلب آپ کو میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ اس کے فرائض و واجبات اور سنن و مستحبات کے ساتھ. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کیونکہ نماز بے حیائی اور منکرات سے روکتی ہے. بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں بھی نماز تو ہم بھی پڑھ رہے ہیں لیکن پھر بھی گناہ کر رہے ہیں, پھر بھی بے حیائی کا کام کر رہے ہیں, فواہش میں مبتلا ہیں. تو یاد رکھیے کہیں نہ کہیں ان میں کوتاہی ہے, یا تو نماز کو جس طرح پڑھنی چاہیے وہ ادا نہیں کر رہے, یا پھر ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے. نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن دکھاوے کی نماز, لیکن اگر واقعتا نماز کو نماز کے طور پر پڑھے تو پھر نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی رکھی ہے کہ وہ بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. دیکھیے اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی آدمی دوائی کھاتا ہے تو دوائی اگر وہ کھائے گا تو اس کے اندر جو اثرات ہیں یقیناً وہ حاصل ہوں گے, لیکن اگر وہ پرہیز نہیں کرے گا, دوا تو کھا رہا ہے لیکن ساتھ میں زہر بھی کھا رہا ہے, تو وہ دوائی پھر اثر نہیں کرے گی. اسی طریقے سے یوں سمجھ لیجئے کلمہ طیبہ کا ایک اثر ہے کہ جب آدمی کلمہ پڑھے گا تو اس کی تاثیر یہ ہے کہ آدمی ضرور جنت میں داخل ہوگا, لیکن اگر لا الہ الا اللہ کی جس لیے لا الہ الا اللہ جو ہے وہ اللہ نے ہمیں سکھایا ہے بتایا ہے اس کے تقاضوں پر ہم عمل نہ کریں بد پرہیزی کریں تو یقیناً پھر آدمی کو جلنا پڑے گا, چاہے پھر وہ تھوڑا عرصہ جلے جو بھی ہے لیکن بھگتنے کے بعد اپنی سزا پھر جنت میں داخل ہوگا. پڑھنے کا کم از کم فائدہ تو یہ ہے کہ انشاءاللہ کبھی نہ کبھی جنت میں جائے گا ضرور, لیکن اگر اس نے کوئی ایسا عمل کیا ہے جو اس کلمے کے تقاضے کے خلاف ہے تو اس کی وجہ سے کچھ سزا بھگتنے کے بعد بالآخر اللہ تعالیٰ اسے بھی جنت میں پہنچا دے گی. تو یہ بہرحال بڑی اہم چیز ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو بھی قائم کریں اور صحیح طریقے پر جس طرح نماز پڑھنے کا حق ہے اس طریقے سے نماز پڑھیں. اور ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر, سمجھ لیجیے اللہ کا ذکر یہ سب سے بڑی چیز ہے. ذکر اللہ ایسا معاملہ ہے کہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی وقت بھی ذکر کر سکتے ہیں, اس کے لیے نہ آدمی کا باوضو ہونا ضروری ہے, اور خدا نہ کرے اگر کوئی بے وضو کے علاوہ اگر اسے غسل کی بھی حاجت ہے تب بھی اللہ کا نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اکبر, ذکر و اذکار آپ کر سکتے ہیں ہر وقت. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے نام لینے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔